السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان اور پاکستان سے یہ خبر ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ اور وزیر اعظم نے منگل کے روز ایک ملاقات میں قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. اس بارے میں رپورٹ چند دمے بعد. اور جنوبی ایشیا سے
وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ کا دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیوں پر غور. انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت ملک بھر میں 19,000 افراد کو گرفتار کیا گیا. سرکاری اعداد و شمار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس شروع. لینڈ ایکوزیشن بل پر زبردست ہنگامہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں افغانستان کے جنوبی صوبے زابل میں نامعلوم مسلح افراد نے 2 مسافر بسوں کو روک کر 30 افراد کو اغوا کر لیا ہے، جن میں شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں. اور شام میں داعش عسکریت پسندوں نے درجنوں ایشوریا عیسائی اغوا کر لیے ہیں. اور مشرقی یوکرین کے جنگ زدہ علاقے میں باغیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اگلے محاذوں سے بھاری ہتھیار پیچھے ہٹانا شروع کر دیے ہیں، جبکہ کیف کا کہنا ہے کہ مریاپول کی بندرگاہ اور تبات سفا کے نزدیک حملے جاری ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی فوج کے سربراہ اور وزیر اعظم نے منگل کے روز ایک ملاقات میں قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. عہدیداروں کے مطابق دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں میں اب تک 29,000 سے زیادہ لوگوں کو مختلف الزامات کے تحت گرفتار کیا جا چکا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے منگل کو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزب اور انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. ادھر وزیر اعظم نواز شریف کو منگل کو پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت ملک بھر میں کی گئی کاروائیوں میں 19,000 سے زائد افراد کو مختلف جرائم میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا. واضح رہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل راحیل شریف کی ملاقات سے ایک روز قبل ہی پاکستانی فوج نے ایک بیان میں بتایا تھا کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے میں ملوث 2 گروپوں میں سے ایک کے کمانڈر تاج محمد عرف رضوان کو گرفتار کیا گیا ہے. واضح رہے کہ پشاور حملے میں ملوث کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف سرحد پار افغانستان میں بھی افغان فورسز نے کاروائیاں کی ہیں. اس سلسلے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون پر بھی وزیر اعظم اور آرمی چیف نے تبادلہ خیال کیا. افغان صدر اشرف غنی نے پیر کی شام وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کو مشترکہ دشمن قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف لڑائی کے عزم کا اظہار بھی کیا تھا. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی رواں ماہ کابل کا دورہ کیا تھا. حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر جعفر اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت مکمل یکسوئی کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی ہے.
پاکستان کے عوام جس کرب میں پچھلے 10-12 سال سے گزر رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، افواج پاکستان کے نوجوان بھی اور سیولینز بھی اور معصوم بچے، اگر 16 دسمبر کا واقعہ کے بارے میں سنا جائے، سوچا جائے تو رونٹے کھڑے ہوتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے کہ کتنے وہ درندے لوگ تھے جنہوں نے اتنا یہ اقدام کیا. تو یقینی طور پر ان شاء اللہ تعالیٰ اس قانون سازی کے ساتھ بہتری آئے گی. اور اس حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے اور مشہور فیمس یہ کہاوت ہے کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے، اب یہ ول ہے گورنمنٹ کی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، افواج پاکستان کی، تو یقینی اس کا راستہ نکلے گا.
پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے پشاور اسکول پر حملے کے بعد ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر رکھی ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی اعلی عدالت نے منگل کے روز آئین میں 21ویں ترمیم کا مقدمہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس مقدمے کی سماعت کے لیے ایک بڑی بینچ تشکیل دیں. اس کی تفصیلات ناصر محمود کی اس رپورٹ میں.
جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے تین رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف دائر درخواستوں کی منگل کو سماعت کی. فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے درخواست دائر کی تھی. منگل کو سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل حامد خان نے عدالت عظمیٰ کے بینچ سے استدعا کی کہ یہ ایک حساس اور اہم معاملہ ہے، اس لیے اس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. تین رکنی بینچ نے یہ استدعا منظور کرتے ہوئے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا. مقدمے کی سماعت اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. وکلا برادری کی اکثریت اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فوجی عدالتوں کے قیام کی یہ کہہ کر مخالفت کرتی آ رہی ہیں کہ اس سے ملک میں ایک متوازی نظام انصاف قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس تشکیل کی بجائے اگر موجودہ نظام عدل کو مؤثر اور بہتر بنایا جائے تو مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. ایک روز قبل وفاق کی طرف سے اٹارنی جنرل نے عدالت عظمیٰ میں جواب پیش کیا تھا جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ شدت پسندی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے پاس فوجی عدالتوں کے قیام کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. وفاق نے اپنے جواب میں کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی عدالتیں صرف 2 سال کے لیے قائم کی جا رہی ہیں اور مخصوص حالات میں بنیادی انسانی حقوق کو مختصر کیا جا سکتا ہے اور حالات کی بہتری پر یہ حقوق بحال کیے جا سکتے ہیں. مزید برآں فوجی عدالتوں کے قیام سے درخواست گزاروں کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہو رہے، لہٰذا ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کیا جائے. حکومتی عہدیدار بھی یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو درپیش مخصوص حالات میں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے یہ اقدام از حد ضروری تھا. وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر مشاہد اللہ خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ 21ویں ترمیم کے نافذ العمل ہونے سے انتہا پسندی سے نمٹنے میں قابل ذکر حد تک مدد ملے گی.
یہ جو ہمارے بچوں کو مطلب کہ خونوں میں نہلایا جا رہا ہے، اسکولوں میں لوگ خوفزدہ ہیں جانے سے، عام پبلک جو ہے وہ خوف و ہراس کا شکار ہو گئی ہے، معاشی سرگرمیاں جو ہیں ان پہ برے اثرات پڑے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو نمٹنے کے لیے 21ویں ترمیم ہے، اور امید ہے کہ یہ نافذ ہونے کے بعد جو قانون کی بالادستی جس میں تھوڑا سا زوف تھا وہ جب مکمل طور پہ بالادست ہو جائے گی تو پھر جرائم پیشہ افراد جو ہیں انہیں کوئی جرم کرتے وقت، چاہے وہ جرم خودکش حملے کی صورت میں ہو یا بم دھماکے کی صورت میں ہو یا اغوا برائے تاوان کی صورت میں ہو یا کسی بھی قسم کی انتہا پسندی جو معاشرے میں ہے اس کو مطلب کہ منیمائز کرنے میں مددگار ثابت ہوگی.
اس وقت ملک میں 9 فوجی عدالتیں قائم کی جا چکی ہیں جن میں وفاقی حکومت کی طرف سے 1 درجن سے زائد مقدمات سماعت کے لیے بھیجے جا چکے ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ ان عدالتوں میں پیش ہونے والے ملزموں کو قانون کے مطابق اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور کھیلوں سے متعلق اپنی رپورٹ میں ناصر محمود نے بتایا ہے کہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے اعلان کیا ہے کہ ٹیم کے چیف سلیکٹر معین خان کو آسٹریلیا سے واپس پاکستان طلب کر لیا گیا ہے. یہ کاروائی اس انکشاف کے بعد کی گئی ہے کہ وہ برسبن کے کیسینو میں دیکھے گئے تھے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر معین خان کو فوری طور پر نیوزی لینڈ سے وطن واپس بلا لیا ہے. ایک جوا خانے میں جانے کے الزامات منظر عام پر آنے کے بعد معین خان کو سخت تنقید کا سامنا تھا، اور اس بارے میں ذرائع ابلاغ کے علاوہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بھی شدید تنقید اور بحث جاری ہے. منگل کو صحافیوں سے گفتگو میں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا کہ چیف سلیکٹر کو اس سلسلے میں اپنی وضاحت کے لیے وطن واپس بلا لیا گیا ہے.
معین خان سے میں نے بات بھی کی ہے کئی مرتبہ، آج ان کو بتایا کہ کتنا سیریس ہے یہ جو ان کا کسینو جانا، انہیں اس بات کا اطلاع ہے. اس کے بعد میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ فوراً واپس آ جائیں. ہی از بینگ ریکالڈ امیڈیٹلی سو دیٹ ہی کین ایکسپلین ہز پوزیشن ہم سیلف بائی وچ ٹائم وی ول آلسو ہیو دا فل پکچر.
انہوں نے بتایا کہ معین خان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ کسینو یعنی جوا خانے گئے تھے، لیکن ان کے بقول وہ وہاں صرف کھانا کھانے کے لیے گئے تھے نہ کہ کسی اور سرگرمی کے لیے.
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو رپورٹس ہیں، ایکیوزیشنز ہیں، وہ بالکل سراسر غلط ہیں. کسینو میں گیا ضرور تھا اور مجھے اس کا افسوس ہے، مگر میں صرف کھانا کھانے گیا تھا اور وہاں میں جوا کھیلنے نہیں گیا تھا. وہاں اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا، ایک دوست سے ان کی بیوی کے ساتھ، میں نے صرف ہاں کھانا کھایا ہے، میں نے اور کوئی قصور نہیں کیا۔
ذرائع ابلاغ میں آنے والی خبروں کے مطابق پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے میچ سے ایک روز قبل ایک کسینو میں ایک پاکستانی جوڑے نے معین خان کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور ان کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر جاری کر دیا۔ اگلے ہی روز پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں 150 رنز کی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں روایتی حریف بھارت سے شکست پر ٹیم اور اس کی انتظامیہ پر ہونے والی تنقید کو دو چند کر دیا۔ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ شائقین کو چاہیے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے آئندہ میچ کھیل سکیں۔ ان کے بقول فی الوقت چیف سلیکٹر کی ذمہ داری ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیما کے سپرد کی گئی ہے، جبکہ ایک آزادانہ تحقیقاتی کمیٹی معین خان کے معاملے کی تفتیش مکمل کر کے آئندہ ایک دو روز میں اپنی رپورٹ پیش کر دے گی۔ ورلڈ کپ کے لیے جانے والی ٹیم پر ان کی کرکٹ کے علاوہ کی سرگرمیوں، خاص طور پر سیلفیز بنا کر انہیں انٹرنیٹ پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جاری کرنے کی وجہ سے بھی خاصی تنقید ہوتی آ رہی ہے، جبکہ سابق کپتان شاہد آفریدی اور ٹیم کے چند دیگر کھلاڑیوں کو رات کو دیر سے ہوٹل پہنچنے پر جرمانہ بھی عائد کیا جا چکا ہے۔ ایک وکیل کی طرف سے پاکستانی کھلاڑیوں کی ناقص کارکردگی پر ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، جسے ایک روز قبل عدالت عالیہ نے مسترد کرتے ہوئے درخواست گزار کو اس بارے میں کرکٹ بورڈ سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے جنوبی صوبے زابل میں نامعلوم مسلح افراد نے دو مسافر بسوں کو روک کر 30 افراد کو اغوا کر لیا ہے، جن کا تعلق شیعہ ہزارہ برادری سے بتایا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ بسیں پیر کو رات دیر گئے دارالحکومت کابل جا رہی تھیں۔ بس کمپنی کے ایک مینیجر ناصر احمد نے جنوبی شہر قندھار میں بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے بسوں کو روک کر مسافروں کے شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد ان میں سے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو الگ کیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ تاہم مسلح افراد خواتین اور بچوں کو وہیں چھوڑ گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بس کمپنی کے ایک مینیجر کا کہنا تھا کہ بسوں کے ڈرائیوروں نے فوجی وردیوں میں ملبوس مسلح افراد کے روکنے پر گاڑیوں کو روکا۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کی حکومت کے امن مذاکرات جلد شروع ہوں گے۔ پیر کو دارالحکومت کابل میں کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ عبداللہ نے افغان عوام کو یقین دلایا کہ مذاکرات کا مقصد ملک کی فلاح ہے اور ان میں افغانستان کے قومی مفادات کو مقدم رکھا جائے گا۔ انہوں نے کابینہ سے وعدہ کیا کہ وہ مذاکرات کے آغاز اور اس میں پیش رفت سے متعلق افغان قوم کو آگاہ رکھیں گے۔ اپنے خطاب میں افغان رہنما نے کہا کہ افغان عوام کی اکثریت ملک میں پائیدار امن چاہتی ہے اور ان کے بقول انہیں امید ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے آغاز سے اس جانب پیش رفت ممکن ہو سکے گی۔ شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ داعش کے شدت پسندوں نے ایشوریا عیسائی فرقے کے دیہاتوں سے کم از کم 90 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ منگل کو سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ شدت پسندوں نے طلوع آفتاب سے قبل حسکا نامی شہر کے مغرب میں واقع قدیم اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے دیہاتوں پر حملہ کیا۔ مشرق وسطی میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک اور تنظیم کے مطابق شدت پسندوں نے لگ بھگ 100 لوگوں کو اغوا کیا۔ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ شدت پسندوں نے ان مقویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یا وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرانسیسی حکام نے پیر کے روز ملک کے اندر اور باہر دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں فرانس میں 6 مشتبہ جنگجوؤں کے پاسپورٹ ضبط کرنے اور داعش کے خلاف کارروائی کے لیے خلیج فارس میں ایک طیارہ بردار جہاز تعینات کیا ہے۔ پیرس سے لیزا برائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
فرانس کے وزیر داخلہ برنارڈ کازینوف کہتے ہیں کہ مشتبہ اسلامی جنگجوؤں کے پاسپورٹ ضبط کرنا ابھی اس کارروائی کا آغاز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مشتبہ جہادیوں کے پاسپورٹ ضبط کرنے کے علاوہ فرانس کی حکومت ملک چھوڑنے پر دیگر 40 انتظامی پابندیوں کی تیاری کر رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد عراق اور شام میں دہشت گرد تحریکوں میں شہریوں کی شمولیت کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ مسٹر کازینوف نے ان افراد کا سرسری خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ نوجوان ہیں اور ان میں سے 20% اسلام قبول کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاسپورٹ ضبط کرنے سے ان امکانی جہادیوں اور فرانس کی حفاظت ممکن ہوگی، کیونکہ آخر کار جب وہ بیرون ملک سے جنگ کے بعد ملک لوٹیں گے تو پہلے سے زیادہ خطرے کا باعث ہوں گے۔ فرانس جنوری میں پیرس میں دہشت گردانہ حملوں کے بعد سے ہائی الرٹ پر ہے۔ ان حملوں میں 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ملک بھر میں 10,000 سے زیادہ فوجیوں کو حساس مقامات کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ حکام نے اندازہ لگایا ہے کہ حالیہ مہینوں میں سینکڑوں فرانسیسی مشرق وسطی میں دہشت گرد گروپوں میں شمولیت کے لیے ملک چھوڑ چکے ہیں۔ پیرس میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے جرائم کے علم کے ممتاز ماہر الان بائر نے چند درجن فرانسیسی قومیت والے شہریوں کا سرسری پروفائل پیش کیا جو ان کے خیال میں حقیقی معنوں میں خطرناک ہیں۔ فرانس نے خلیج میں طیارہ بردار جنگی جہاز شارل دی گال بھی تعینات کیا ہے تاکہ داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد کو مضبوط کرنے میں مدد دی جا سکے۔ پیر کے روز جہاز سے پہلا رافیل جنگی طیارہ روانہ ہوا۔
L'appui aérien aux opérations défensives et offensives de nos alliés irakiens et kurdes a d'abord permis
فرانسیسی وزیر دفاع جاوی لودریان نے جنگی جہاز شارل دی گال پر باتیں کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں اتحادی کاروائیوں کے لیے فرانسیسی فضائی امداد داعش کو آگے بڑھنے سے روکنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے اور فرنٹ لائنز کو مستحکم کرنے میں بھی مدد ملی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ میں اسکول کے 3 مسلمان طالبات کی تلاشی کے لیے برطانوی پولیس ترکی پہنچی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان بچیوں کو داعش نے شام میں اپنے گروپ میں بھرتی کیا ہے۔ اس بارے میں الپسین کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ، کھل کی زبانی۔
15 سے 16 سال کی 3 بچیاں ایک ہفتہ پہلے اپنے گھروں سے غائب ہو گئی تھیں اور بظاہر انہوں نے ترکی کا سفر اختیار کیا تھا۔ داعش میں بھرتی ہونے والے بالعموم براستہ ترکی شام جاتے ہیں۔ تحقیقات میں یہ اشارے ملے ہیں کہ یہ بچیاں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر شدت پسندوں سے رابطے میں تھیں اور ان میں سے کم از کم ایک بچی اس برطانوی لڑکی سے رابطے میں تھی جو سن 2013 میں شام گئی تھی اور اس کے بعد وہ داعش کے لیے بھرتی کرنے والوں میں ایک بڑا نام بنی۔ شدت پسندی کے خلاف کام کرنے والی کوویلیم فاؤنڈیشن کے جوناتھن رسل کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات ایسی بچیاں خود ہی پروپیگینڈے اور بھرتی کرنے کے کام اپنے ذمے لیتی ہیں۔ اس بارے میں رسل کا کہنا تھا، چونکہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گی اور وہ بطور بیویاں اور مائیں اپنا کردار نبھائیں گی، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ پروپیگینڈے کا کام بھی کریں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی انگریزی زبان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ویڈیو بنائیں گی اور اثر پذیر ہونے والے نوجوانوں کو شدت پسندی اور بھرتی کرنے کی جانب مائل کریں گی۔ رسل کہتے ہیں کہ داعش میں شامل ہونے والے اندازاً 3,000 یورپی باشندوں میں سے تقریباً 500 کے قریب لڑکیاں اور عورتیں ہیں۔ برطانوی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال جب ایک بچی ان کے اسکول سے شام گئی تھی تو ان 3 بچیوں سے بھی تفتیش کی گئی تھی، لیکن اس وقت کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچیاں خود بھی اس سب کا اثر قبول کر رہی ہیں۔ مہینوں سے یورپی عہدیدار داعش کی جانب سے بھرتیوں کے سلسلے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم رسل کا کہنا ہے کہ حکومتوں کو قانون کے نفاذ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور نوجوانوں کو اس پروپیگینڈے سے محفوظ رکھنے کے لیے خاندانوں، سکولوں اور مذہبی اداروں کو ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ حالیہ دنوں میں ان بچیوں کے خاندانوں نے کھلے عام ان بچیوں سے واپس آنے کے لیے کہا ہے اور 15 سالہ عامرہ عباس کے والد عباس حسین نے اپنے خاندان کی جانب سے بات کرتے ہوئے کہا،
The message I will have for Amira is to get back home. We miss you.
عامرہ کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ تمہاری یاد میں ہمارے آنسو نہیں تھمتے۔ مہربانی سے اس بات کو 2 مرتبہ سوچو۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ بچیوں کے شدت پسندی کی جانب مائل ہونے یا سفر کرنے کی کوئی علامات نہیں تھیں۔ لاپتہ ہونے والی دوسری بچی شمائمہ بیگم کی بہن رینو بیگم کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی کپڑے وغیرہ بھی نہیں لے کر گئی۔ رینو بیگم نے کہا،
We just want her to come home. If you watch this, baby, please come home.
ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ بچی، اگر تم یہ دیکھ رہی ہو تو مہربانی سے گھر آ جاؤ۔ اس دنیا میں ماں کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس سکول کی سربراہ جہاں یہ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں اپنے نصاب اور کونسلنگ پروگراموں کا دفاع کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان میں جمہوریت اور دیگر ثقافتوں کے لیے رواداری اور احترام کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ان بچیوں کے خاندانوں نے پیغام دیا ہے کہ اگر یہ بچیاں واپس آتی ہیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اتوار کو دیر گئے اپنے ہم وطنوں سے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں مصر کے صدر سیسی نے کہا کہ امید کی جا رہی ہے کہ مصر اس نئی مشترکہ عرب فورس کا حصہ بنے جو کہ عرب لیگ میں زیر بحث ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایڈورڈ یارانیان نے کہا ہے کہ اس موضوع پر مختلف عرب ممالک میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہناز نفیس سے۔
صدر سیسی نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مصر نے اپنے ہمسایوں کو قصداً مشتعل کیے بغیر ہمیشہ اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے اپنا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے ہمسایہ ملک لیبیا میں مصر کی طرف سے فوجی کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کے 13 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی وجہ، ان کے بقول وہاں پر داعش کی طرف سے 21 قبطی مسیحوں کا سر قلم کرنا تھا۔
انا باكد ان احنا جيش لا يعتدي على احد ولا يغزو اراضي احد۔
صدر سیسی کہتے ہیں کہ مصر کی فوج کسی ملک پر حملہ نہیں کرتی، اور حال ہی میں مصر نے اپنی سرحدوں کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی سرزمین کی حفاظت کی ہے۔ مصری صدر نے اپنے خطاب میں ایک مشترکہ عرب فورس کی تشکیل کا بھی ذکر کیا۔ یہ وہ موضوع تھا جو گزشتہ ہفتے عرب لیگ کے وزراء خارجہ کی میٹنگ میں زیر بحث آیا تھا۔
الحاجة لقوة عربية موحدة كل يوم بيتضح انها اصبحت اكثر۔
صدر سیسی کہہ رہے ہیں کہ خطے کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کی وجہ سے ایک متحد عرب فورس کی ضرورت کا احساس دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خطہ ان چیلنجز کا سامنا صرف اس وقت کر سکے گا جب وہ متحد ہوگا۔ حالیہ دنوں میں لیبیا میں مصری شہریوں کی ہلاکت کے معاملے میں یو اے ای اور اردن دونوں نے مصر کے موقف کی حمایت کی ہے، جبکہ قطر نے لیبیا میں مصر کے فضائی حملوں پر نکتہ چینی کی ہے۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت میں سیاسیات کے ایک پروفیسر ہلال خاشان کا کہنا ہے کہ عرب ممالک کی جانب سے 1948 کے بعد ایک متحد فوجی فورسز کی تشکیل سے متعلق کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تاہم خاشان کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے نئے بادشاہ سلمان ایک مشترکہ سنی فورس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ مصر اور اس کے روایتی حریف ترکی کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ پروفیسر ہلال خاشان کے الفاظ،
The new Saudi king, King Salman, in his bid to open up to the brotherhood in Egypt, has been applying pressure on Assisi.
مسلم برادرہڈ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی اپنی کوششوں میں سعودی عرب کے نئے بادشاہ سلمان صدر سیسی پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اخوان المسلمین کے ساتھ اپنے تنازعات ختم کرے تاکہ ترکی اور مصر کے مابین تعلقات کو بہتر کیا جا سکے۔ کنگ سلمان سعودی عرب، اردن، مصر اور ترکی پر مشتمل ایک سنی عرب فورس تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مصر اور ترکی کے مابین کشیدگی کی موجودگی میں اس قسم کی فورس کی تشکیل ایک سوالیہ نشان ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرقی یوکرین کے جنگ زدہ علاقے میں باغیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اگلے محاذوں سے بھاری ہتھیار پیچھے ہٹانا شروع کر دیے ہیں، جو بین الاقوامی ثالثی میں طے پانے والی فائر بندی کی ایک شرط ہے۔ باغیوں کے کمانڈر ایڈورڈ بازورین نے کہا کہ یہ واپسی مقامی وقت کے مطابق منگل کے صبح 9 بجے شروع ہوئی، لیکن آزاد ذرائع سے اس اقدام کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ یوکرینی فوجی عہدیداروں نے اس پر رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن اصرار کیا ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے ہتھیار واپس نہیں ہٹائیں گے جب تک لڑائی بند نہیں ہو جاتی۔ کیف کا کہنا ہے کہ باغیوں نے منگل کے روز مریاپول بندرگاہ اور دیبات سیفا کے نزدیک حملے جاری رکھے ہیں۔ ان دونوں علاقوں پر روس کی پشت پناہی والے علیحدگی پسندوں نے پچھلے ہفتے قبضہ کر لیا تھا۔ اس لڑائی کے جاری رہنے سے یہ شکوک جنم لے رہے ہیں کہ کیا وہ جنگ بندی جو 15 فروری سے شروع ہونا تھی لڑائی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ پچھلے 10 ماہ میں اس جنگ میں 5,600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم جو فائر بندی کی نگرانی کر رہی ہے، متوقع طور پر منگل کو دیر گئے اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کو اس بارے میں تفصیلات دیکھی۔ یوکرین، روس، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ بھی منگل کے روز اس فائر بندی پر مذاکرات کریں گے۔ اس اجلاس سے گھنٹوں پہلے روسی حکومت کی ملکیت والی گیس کی بڑی کمپنی گیس پروم نے متنبہ کیا کہ وہ یوکرین کے لیے گیس کی فراہمی میں کٹوتی کر سکتی ہے اور باقی یورپ کے لیے بھی گیس کی فراہمی میں خلل ڈال سکتی ہے۔ ایک بیان میں گیسپروم نے یوکرین پر الزام لگایا کہ وہ وقت پر پیشگی ادائیگی میں ناکام رہا ہے اور اگلے دو روز میں یوکرین کو روسی گیس کی فراہمی مکمل طور پر منقطع ہو سکتی ہے، جس سے یورپ کو اس راستے سے گیس کی فراہمی کو شدید خطرہ پیدا ہوگا۔ یورپ اپنی گیس کا ایک تہائی روس سے حاصل کرتا ہے اور اس میں سے نصف یوکرین کے راستے فراہم ہوتا ہے۔ سول نے کہا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا آئندہ ماہ کے اوائل میں اپنی مشترکہ سالانہ فوجی مشقیں شروع کریں گے، جو یقینی طور پر شمالی کوریا کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان مشقوں میں کی ریزولو نامی مشقیں زیادہ تر کمپیوٹر پہ کی جانے والی مشقیں ہیں، جبکہ فاؤل لیگل نامی مشقیں عملی طور پر کی جائیں گی۔ ان دونوں کا آغاز 2 مارچ سے ہوگا۔ یہ جنگی مشقیں جزیرہ نما کوریا کے لیے مسلسل کشیدگی کا باعث ہیں۔ پیونگ یانگ ان کو اس پر حملہ کرنے کی تیاری سمجھتا ہے، جبکہ سول اور واشنگٹن انہیں دفاعی نوعیت کی مشقیں قرار دیتے ہیں۔ اس ماہ کے اوائل میں شمالی کوریا نے پیشکش کی تھی کہ اگر امریکہ اور جنوبی کوریا فوجی مشقوں کو منسوخ کر دیتے ہیں تو وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے تجربات کو عارضی طور پر روک سکتا ہے۔ سول کی وزارت دفاع کے ترجمان کم من سوک نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ شمالی کوریا کے موقف اور اشتعال انگیز بیان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دا کی ریزولو اور فاؤ لیگل مشقوں کا منصوبہ گزشتہ سال بنایا گیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
کومل رضوی کے نئے گیت کی سوشل میڈیا پر ریلیز، تفصیلات فکر و فن میں۔ پاکستانی پاپ سنگر اور ایکٹریس کومل رضوی نے اپنا نیا گیت ریلیز کر دیا ہے۔ ان کی پبلک ریلیشنز اینڈ کمیونیکیشنز کوآرڈینیٹر امبر احمد نے وائس آف امریکہ کو نئے گیت کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ کومل بطور خاص اس ویلنٹائن ڈے پر اپنے چاہنے والوں کے لیے نیا گیت لے کر آئی ہیں۔ گیت کا میوزک سعد سلطان نے دیا ہے، جبکہ کومل کے ساتھ ساتھ گیت میں آپ کو علی کاظمی بھی نظر آئیں گے۔ ویڈیو ڈائریکٹ کی ہے عدنان سمی خان کے بیٹے اذان سمی خان نے۔ ویڈیو 14 فروری کو تمام اہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ریلیز ہو چکی ہے۔ کومل نے اپنے گھر پر اس گیت کی سکریننگ کا بھی خاص اہتمام کیا اور اس میں شرکت کی غرض سے بہت سے لوگوں کو مدعو بھی کیا۔ کومل رضوی حال ہی میں کوک سٹوڈیو کے 7ویں سیزن میں اپنے نئے گیت کے ساتھ پرفارم بھی کر چکی ہیں۔ وشملے اس سیزن کے پاپولر ٹریکس میں سے ایک ہے۔ گلوکاری کے ساتھ ساتھ وہ کئی کامیاب ٹی وی سیریلز میں اداکاری بھی کر چکی ہیں، جیسے ہوائیں اور مجھے روٹنے نہ دینا۔ ہوائیں ان کی ہمیشہ یاد رہ جانے والی سیریل ہے۔
پلیز بچائے، پلیز مجھے صرف ایک دفعہ اپنے بابا سے ملنے دو، پلیز مجھے صرف ایک دفعہ میرے بابا سے ملنے دو، پلیز میں ان کے پاؤں پڑتی ہوں، جانے دے مجھے، قید مت کرے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سادیا اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ جنوبی افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کی ہزارہ شیعہ برادری کے 30 ارکان کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغانستان کے جنوبی صوبہ زابل میں نامعلوم مسلح افراد نے 2 مسافر بسوں کو روک کر 30 افراد کو اغوا کر لیا ہے، جن کا تعلق شیعہ ہزارہ برادری سے بتایا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ بسیں پیر کو رات دیر گئے صوبہ زابل سے دارالحکومت کابل جا رہی تھیں۔ بس کمپنی کے ایک مینیجر ناصر خان نے بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے بسوں کو روک کر مسافروں کے شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد ان میں سے ہزارہ شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو الگ کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے، تاہم مسلح افراد خواتین اور بچوں کو وہیں چھوڑ گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بس کمپنی کے ایک مینیجر کا کہنا تھا کہ بسوں کے ڈرائیوروں نے فوجی وردیوں میں ملبوس مسلح افراد کے روکنے پر گاڑیوں کو روکا۔ زابل صوبے میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا، پولیس کے نائب سربراہ غلام جیلانی سخی کا کہنا تھا کہ اغوا کیے گئے مسافروں کو کہاں لے جایا گیا اس بارے میں فوری طور پر کسی طرح کی اطلاعات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ ہزارہ شیعہ برادری کو 1990 کی دہائی میں طالبان کے دور حکومت میں بھی ناروا سلوک کا سامنا رہا، تاہم اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں بھی اسی طرح کے ایک واقعے میں طالبان عسکریت پسندوں نے وسطی صوبے گور میں 2 بسوں کو روک کر 14 مسافروں کو قتل کر دیا تھا، جن کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ اغوا کیے گئے افراد کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان کی آبادی کا 9% شیعہ ہزارہ برادری پر مشتمل ہے اور انہیں شدت پسندوں کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں بھی شیعہ ہزارہ برادری کے افراد پر ہلاکت خیز حملے کیے جا چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور نئی دہلی سے سہیل انجم بتا رہے ہیں کہ بھارتی پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس شروع ہوا تو زمین میں تحویل میں لینے سے متناظر بل پر اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے روز کاشتکاروں کی زمین کو تحویل میں لینے سے متعلق متنازعہ لینڈ ایکویزیشن بل کے سلسلے میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ حکومت نے لوک سبھا میں اسے پیش تو کر دیا، لیکن اس وقت تقریباً تمام حزب اختلاف نے بل کو کسان اور غریب مخالف قرار دیتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ این ڈی اے حکومت کی ایک حلیف جماعت شیتکاری سنگٹھن کے رکن راجو شیٹی نے بھی اسے کسانوں کے لیے تباہ کن قرار دیتے ہوئے بل کی مخالفت کی۔ پارلیمانی امور کے وزیر ایم وینکیا نائیڈو نے یہ کہتے ہوئے حزب اختلاف کے ارکان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ حکومت بل کی تمام دفعات پر بحث کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حکومت نے، جو کہ راجیہ سبھا میں اقلیت میں ہے، لینڈ ایکویزیشن آرڈیننس جاری کیا تھا، جس پر ملک بھر میں حکومت مخالف جماعتوں اور کاشتکاروں کی تنظیموں کی جانب سے مخالفت ہو رہی ہے۔ اب بی جے پی کاشتکاروں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ بل ان کے خلاف نہیں ہے۔ اس بل کے خلاف سرکردہ سماجی کارکن انا ہزارے نے نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے نزدیک جنتر منتر پر 2 روزہ دھرنا دیا۔ دوسرے روز دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے دھرنے میں شرکت کی اور بل کو کسان اور غریب مخالف بتاتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور حکومت کو صنعتکاروں کا دلال قرار دیا۔
سرکار بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کا دلال بن جائے گی، ان کے پراپرٹی ڈیلر بن جائے گی۔ دوستوں، ہم اس کا گھور ورودھ کرتے ہیں۔
اروند کیجریوال نے کہا کہ ہم اس کو کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہونے دیں گے۔ انا ہزارے نے دھرنے کے بعد 4 ماہ تک ملک میں پیدل مارچ کر کے بل کے خلاف عوام کو متحد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ یہ حکومت کسانوں اور غریبوں کے لیے انگریزی حکومت سے بھی بدتر ہے۔ یہ بل سابقہ یو پی حکومت کے ذریعے تیار کیا گیا تھا، جس کی بی جے پی نے مخالفت کی تھی۔ اب بی جے پی حکومت نے اس میں کئی ترمیمات کی ہیں، جن میں ان دفعات کو ختم کر دیا گیا ہے جو بقول انا ہزارے کاشتکاروں کے مفاد میں تھیں، لیکن حکومت اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ کسان مخالف نہیں ہے اور ترمیمی بل میں کوئی دفعہ کاشتکاروں کے مفاد کے منافی نہیں ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی ترمیمات پر قائم ہیں۔ انہوں نے بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ترمیمات کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ایسے میں جب شمال مشرقی نائجیریا میں بین الاقوامی اور مقامی فورسز نے بوکو حرام کے خلاف کاروائیاں شروع کی ہیں، اس گروپ نے معمول کے علاقوں سے باہر مختلف جگہوں پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ابوجا سے کرس سٹین کی رپورٹ کے مطابق بعض ماہرین اسے عسکریت پسند گروپ کی حکمت عملی میں تبدیلی کا اشارہ قرار دے رہے ہیں۔ تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
فروری کے آغاز میں بوکو حرام کی جانب سے گومبے شہر پر حملہ کئی ایک کے لیے حیران کن تھا۔ جنگجو شہر کے مرکز تک جا پہنچے، سپاہیوں پر گولیاں چلائیں اور 28 مارچ کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے خلاف دھمکی آمیز اشتہار تقسیم کیے۔ بوکو حرام کی جانب سے گومبے پر کیا جانے والا حملہ خلاف معمول تھا۔ دادن کووا کے ایک رہائشی کا، جو بوکو حرام کے حملے کی زد میں آیا تھا، کہنا تھا کہ یہ حملہ شہر پر قبضے سے کہیں زیادہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد گومبے قصبے کے لوگوں کو خوف زدہ کرنا تھا، کیونکہ وہ فوجی رکاوٹوں کے باوجود شہر کے وسط تک پہنچ گئے تھے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے نائجیریا اور ہمسایہ ملکوں چاڈ، کیمرون اور نائجر کی افواج کی جانب سے حملوں نے بوکو حرام پر دباؤ بڑھایا ہے۔ نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں سے تمام قصبے واپس لے گی، ان میں باغا قصبہ بھی شامل ہے جس کے فوجی اڈے پر عسکریت پسندوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ فری لانس صحافی اور سیکیورٹی کے ایک تجزیہ کار القاسم عبد القادر کا کہنا ہے کہ فوج کی جانب سے طاقت پکڑنے کے بعد بوکو حرام نے اپنے حکمت عملی میں تبدیلی لانا شروع کی ہے۔
If the offensive gets more intensive, then we'll see them looking for...
اگر ان پر حملوں میں مزید شدت آتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جنگ کے لیے نئے محاذ تلاش کریں گے۔ عبد القادر توقع کرتے ہیں کہ اگر بوکو حرام کو ان کے مضبوط گڑھ شمال مشرقی نائجیریا سے پیچھے دھکیلا گیا تو وہ خودکش حملوں اور بمباری میں اضافہ کر دیں گے۔ انٹرفیت اداماوا پیس انیشیٹو کے رکن امام داؤدا بیلو کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں جنگجو شہروں تک پہنچنے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔
They were trying to get across to Cameroon and other places, but now Cameroon is attacking them also.
وہ کیمرون اور دوسری جگہوں پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم اب کیمرون بھی ان پر حملے کر رہا ہے، لہٰذا اب وہ کیمرون، نائجر اور چاڈ نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فرار کے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹے دیہاتوں میں داخل ہوتے ہیں، انہیں تاخت و تاراج کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ کچھ بڑے قصبوں میں داخل ہوں اور وہاں عام شہریوں کا لبادہ اوڑھ کر خود کو روپوش کر لیں۔ مسٹر بیلو کا کہنا ہے کہ اندرونی طور پر بے گھر افراد کے کیمپوں میں اس طرح کا خطرہ زیادہ ہے۔ اب انتظامیہ اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ کیمپوں میں پناہ کے متلاشی لوگوں میں بوکو حرام کے ارکان بھی شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
یونان نے اقتصادی اصلاحات کی تجویز یورپی قرض دینے والوں کو پیش کر دی ہیں، جو ان کی طرف سے دیے گئے ایک بڑے قرضے میں 4 ماہ کی توسیع کے معاہدے کی ایک شق ہے۔ جیرون دسل بلوم نے، جو یورو زون کے وزرائے خزانہ کے گروپ کے سربراہ ہیں، منگل کے روز کہا کہ یونانی حکومت کی جانب سے اصلاحات کی یہ فہرست وقت پر موصول ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا،
So they sent me the letter last night and it's being assessed at the moment by the institutions, so we'll hear from them later today.
جرون دسل بلوم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ رات ہمیں خط بھیجا ہے جس کا ادارہ جائزہ لے رہا ہے، اور آج دیر گئے وہ ہمیں مطلع کریں گے۔ اس سوال پر کہ کیا اس بارے میں ٹیلی کانفرنس ہوگی، انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس جائزے پر منحصر ہے، اور اگر تمام چیزیں صحیح ہوتی ہیں تو یقیناً یہ ٹیلی کانفرنس ہوگی۔ آسٹریلیا شہریت اور نقل مکانی کے قوانین کو سخت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور ایسے گروپوں کے خلاف کارروائی پر غور کر رہا ہے جو مذہبی یا نسلی منافرت پھیلاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ وزیراعظم اپنے ملک کی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کو مؤثر بنانے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
آسٹریلیا کی قومی سلامتی کے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ملک ایک ایسے طویل دور میں داخل ہوا ہے جہاں دہشت گردی کا انتہائی خطرہ ہے۔ خاص طور پر سب سے بڑی تشویش ملک کے اندر پیدا ہونے والا انتہا پسندی کا رجحان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عراق اور شام میں عسکریت پسندوں کے ساتھ لڑائی میں 90 آسٹریلوی بھی شامل ہیں، جبکہ آسٹریلیا میں کم از کم 140 افراد انتہا پسند عوامل کی فعال انداز میں حمایت کر رہے ہیں۔ کیمبرا عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں امریکہ کا ایک مضبوط حلیف ہے، اور اس نے ستمبر میں ملک کے اندر خطرے کی سطح کو درمیانے درجے سے بلند درجے تک بڑھا دیا تھا۔ ٹونی ایبٹ کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر خطرے کی صورتحال بگڑ رہی ہے اور سیکیورٹی کے ادارے انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں 400 سے زائد انتہائی حساس چھان بین کر رہی ہیں، جو گزشتہ برس کی تعداد کے مقابلے میں دگنی ہے۔ سڈنی میں اس ماہ کے آغاز میں 2 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی، جس سے پہلے پولیس کو داعش کا جھنڈا، بغدا اور عربی زبان میں ایک ویڈیو ملی تھی جس میں عام شہریوں کو ہلاک کرنے کی مجوزہ سازش کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ ملک کے اندر انتہا پسندی کے خلاف کڑی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے وزیراعظم نے ممکنہ طور پر خطرہ سمجھے جانے والے افراد کے لیے فلاحی امدادی رقوم کی ادائیگی سے انکار، دوہری شہریت رکھنے والوں سے پاسپورٹس واپس لینے اور بیرون ملک سفر پر پابندیاں لگانے کی منصوبہ بندی کے بارے میں بات کی۔ وزیراعظم ٹونی ایبٹ کہتے ہیں،
The government will develop amendments to the Australian Citizenship Act so that we can revoke or suspend.
آسٹریلوی وزیراعظم کہتے ہیں کہ حکومت آسٹریلوی شہریت کے ایکٹ میں ترمیم تیار کرے گی تاکہ دوہری شہریت رکھنے والوں کے لیے آسٹریلوی شہریت کو ختم یا معطل کیا جا سکے۔ لمبے عرصے سے یہ ہوتا آیا ہے کہ وہ لوگ جو آسٹریلیا کے خلاف لڑائی کرتے ہیں وہ اپنی شہریت کھو دیتے ہیں، چنانچہ جو آسٹریلوی دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مل کر ہتھیار اٹھاتے ہیں، خاص طور پر جب آسٹریلوی فوجی عملہ بھی افغانستان اور عراق میں کاروائیوں میں مصروف ہے، تو انہوں نے ہمارے ملک کے خلاف ہی کام کیا ہے اور اسی لحاظ سے ان سے نمٹا بھی جانا چاہیے۔ نئے قوانین کے تحت نفرت پھیلانے والوں کو بھی ہدف بنایا جائے گا، جن میں انتہا پسند لیکن غیر متشدد اسلام پرست گروپ حزب الطاہر بھی شامل ہے۔ تاہم حزب اختلاف کے ایک لیڈر نے اس اقدام کو ایک ناکام لیڈر کی طرف سے آسٹریلوی کمیونٹی میں خوف پیدا کرتے ہوئے مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں مسٹر ٹونی ایبٹ کو اپنی برسر اقتدار لبرل پارٹی کے ساتھیوں کی طرف سے عدم اعتماد کے ووٹ کا بھی سامنا رہا تھا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نئے امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے کہا ہے کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی حکمت عملی میں صحیح جزو ترکیب موجود ہے، جسے امریکی فوج اور سفارتی قائدین کے مابین ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں مرتب کیا گیا ہے، تاہم انہوں نے مہم میں کسی بنیادی تبدیلی کا ذکر نہیں کیا۔ کویت میں دن بھر کی ملاقاتوں کے بعد کارٹر نے تسلیم کیا کہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، جس سے وسیع تر پیرائے میں مراد یہ لگتی ہے کہ کچھ اتحادی اس لڑائی میں مزید حصہ ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سماجی میڈیا کے شعبے میں داعش سے مقابلے کے لیے امریکہ کو مزید جارحانہ انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ تاہم اس بیان سے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر اوباما کے ناقدین کو مایوسی ہوگی، جو حکمت عملی میں اہم تبدیلی لانے پر زور دیتے رہے ہیں۔ کارٹر نے یہ بھی اشارہ دیا کہ دیکھا جائے تو عراق، شام اور اس سے بھی آگے جاری پالیسیاں وسیع تناظر میں درست سمت میں ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے خیال میں پالیسی میں بنیادی نظر ثانی کی ضرورت ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکمت عملی میں وہ جزو ترکیبی موجود ہے۔ کارٹر نے بات چیت کا آغاز کویت کے کیمپ عارف جان میں 2 درجن سے زائد امریکی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس سے خطے میں ٹیم امریکہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ان میں مشرق وسطی میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل لائیڈ آسٹن اور داعش سے نمٹنے کے اتحاد کے اوباما کے ایلچی جنرل جان ایلن بھی شامل ہیں۔ صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جزوی بندش کے معیشت کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی پر براہ راست اثرات پڑیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں ریاستوں کے گورنروں سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ ادارے کی جزوی بندش کا مطلب یہ ہوگا کہ سرحدی گشت، بندرگاہ کی نگرانی اور ایئرپورٹ کی سیکیورٹی پر مامور ایجنٹس کے 1 لاکھ سے زائد اہلکار اجرت کے حصول سے محروم رہیں گے۔ امیگریشن کے معاملے پر سیاسی تنازع کے نتیجے میں ادارے کا $40 ارب کا بجٹ اسی ہفتے ختم ہو جائے گا۔ محکمے کے کئی ہزار ملازمین کام کرتے رہیں گے، تاہم انہیں اس وقت تک محنتانہ فراہم نہیں ہوگا جب تک کانگریس ان کے لیے مختص رقم کی منظوری نہیں دیتی۔ نومبر میں صدر اوباما نے انتظامی حکم نامے کے ذریعے امیگریشن ضوابط میں کثیر تبدیلیاں کی تھیں۔ ریپبلکن پارٹی کے قانون ساز، جن کا کہنا ہے کہ صدر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، ادارے کے لیے رقوم کی تب تک منظوری نہیں دیں گے جب تک ڈیموکریٹس انتظامی حکم نامے کی منسوخی پر رضامند نہیں ہوتے۔ اسی اثنا میں امریکی حکومت نے ٹیکساس کے ایک وفاقی جج سے کہا ہے کہ لاکھوں تارکین وطن کو ملک بدری سے بچانے کے صدر اوباما کے اقدام پر اپنی عارضی بندش کا فیصلہ واپس لیں۔ چین میں انسداد بدعنوانی کمیشن کی طرف سے ریاست کے ملکیتی اداروں پر توجہ مرکوز کرنے کے بعد سابق وزیراعظم لی پھینگ کے خاندان کو رواں سال مزید جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پرتشدد انتہا پسندی میں اضافہ بین الاقوامی قوانین کا امتحان ہے اور اس عالمی نظام کا بھی جس نے دوسری جنگ عظیم کی بے ترتیبی اور صفاقی کے بعد جنم لیا تھا، ایک ایسا نظام جو تہذیب یافتہ دنیا نے پچھلے 70 سالوں کے دوران قائم کیا اور اس کا دفاع کیا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ ایسی نئی مثالیں سامنے آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان شدت پسند گروہوں کا ناسور کہاں تک پھیل چکا ہے۔ یاد کریں پشاور کے اسکول میں تحریک طالبان کا حملہ جس میں 132 بچوں سمیت 141 افراد ہلاک ہوئے، یا نائجیریا، چاڈ اور کیمرون میں شہریوں پر بوکو حرام کے حملے جن میں سال 2011 کے بعد سے اب تک ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں، اور وہ وحشیانہ بربریت جس کا نشانہ داعش اپنے یرغمالیوں کو بناتا ہے، یعنی بچوں کو صلیب پر چڑھانا، انہیں غلاموں کے طور پر بیچ دینا، عورتوں کو جنسی غلامی پر مجبور کرنا، اور ذہنی معذوری کا شکار بچوں کو چن کر خود کش بمبار بنانا۔ جان کیری کے بقول یہ ہے وہ بربریت جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ دنیا ایسی شدت پسندی کے سامنے نہ تو خوف سے جھک سکتی ہے اور نہ ہی جھکے گی۔ امریکہ اور ہمارے یورپی اتحادی اسی لڑائی کو لڑنے میں ہر اس جگہ مدد کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی وہ ہیں۔ آج داعش کے ساتھ لڑنے والے اس اتحاد کے 60 سے زائد سرگرم اراکین ہیں جو داعش کو کمزور کرنے اور تباہ کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اس کے تحت اب تک 2000 فضائی حملے کیے گئے ہیں، تقریباً 700 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ واپس حاصل کر لیا گیا ہے۔ داعش کو تیل اور گیس کی ان 200 تنصیبات سے محروم کر دیا گیا ہے جس سے وہ منافع کما رہے تھے، اور انہیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ لیکن امریکی وزیر خارجہ کے بقول یہ صرف آغاز ہے۔ جان کیری کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بین الاقوامی برادری کو ایسے قوانین اپنانے ہوں گے جو دہشت گردوں کی بھرتیاں روکنے کے لیے سخت کارروائی کریں، بعض معاشروں میں عدم برداشت کو ختم کرنے اور سب کی شمولیت پر مبنی معاشی مواقع بڑھانے کے طریقوں پر کام کریں، اور ان ملکوں میں جہاں پرتشدد انتہا پسندی عام ہے اس کے خاتمے کے متبادل راستے اپنائے جائیں۔ جان کیری کے الفاظ میں جن آزمائشوں کا ہمیں آج سامنا ہے وہ ہم پر بہتر تیاری اور منصوبہ بندی کرنے، متحد ہونے اور اس بات پر اصرار کرنے کے لیے زور دیتی ہیں کہ ہمارا اجتماعی مستقبل دہشت گردوں اور لٹیروں کے ان قدیم اور ذہنی بگاڑ پر مبنی نظریات سے سمجھوتا نہیں کرے گا، بلکہ شائستگی، تہذیب، علم، منطق اور قانون کی حکمرانی کے عالمگیر اصولوں پر مبنی ہوگا۔ اسی بات پر ہم مل جل کر قائم ہیں، اور یہی بات مجھے مستقبل کے بارے میں پراعتماد کرتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاست انڈیانا میں قائم یونیورسٹی آف نوٹرڈم نے پہلی بار مطالعہ اسلام کی چیئر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو ریاست کینیٹیکٹ کے علاقے گرین ویچ کی فارغ التحصیل سوزن سکربنر مرزا کی جانب سے فراہم کردہ $30,00,000 کی مالی اعانت سے شروع ہوگا۔ یونیورسٹی کے چانسلر ریمنڈ جان جینکنز نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ایک فراخ دلانہ اور دور اندیشی پر مبنی مدد قرار دیا ہے۔ جینکنز نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہ طریقے کار تلاش کریں جس کی مدد سے عالمی برادری کو منقسم ہونے سے روکا جائے اور متحد ہونے میں معاونت کی جائے۔ بقول ان کی یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ بحیثیت ایک عالمی مذہب اور امن کو فروغ دینے والے ایک بندن کے اسلام کو سمجھا جائے، جبکہ افسوسناک امر یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مذہب کو تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرزا خاندان کے اس تحفے کی مدد سے ہم طویل مدت کے اپنے عزم کی آبیاری کر سکیں گے جس سے بین المذاہب آگہی، مکالمے اور امن کو ترویج ملے گی۔
Our faith is
سوزن سکربنر مرزا نوٹرڈیم کے کرک انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل پیس اسٹڈیز کی مشاورتی کونسل کی ایک رکن ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ اپنے شوہر مرحوم مظفر مرزا کے ورثے کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا. مرحوم مظفر مرزا نیو جرزی میں رہا کرتے تھے اور پاکستانی نژاد امریکی تھے، جبکہ سوزن کے آبا و اجداد کا تعلق ماضی میں آئرلینڈ سے تھا. مظفر مرزا نے نوٹرڈیم سے تعلیم حاصل کی تھی. اپنے شوہر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سوزن نے کہا کہ وہ ایک تعلیمی اسکالرشپ پر امریکہ آئے تھے اور اپنی ذاتی حیثیت میں اور پیشہ ورانہ کام میں نمایاں شہرت حاصل کی. انہوں نے کہا کہ ان کے تین بچے ہیں، دونوں میاں بیوی کا تعلق مختلف ثقافتوں سے تھا. ان کے شوہر مسلمان تھے جبکہ وہ خود کیتھولک مسیحی ہیں. بقول ان کے، ہماری اقدار یکساں تھیں. انہوں نے بتایا کہ مظفر مرزا کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا. ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے، جس کا مقصد ثقافتی اور مذاہب کے درمیان دوریاں کم کرنے اور مذہبی سوجھ بوجھ پیدا کرنا ہے. سوزن مرزا نے نوٹرڈیم سے گریجویشن کیا اور نیو یارک یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی. وہ بینکاری اور پرائیویٹ ایکویٹی کے کریئر سے وابستہ رہیں. انہوں نے اپنے بچوں سے مل کر اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں یونیورسٹی کی ہارورڈ سکربنر اسکالرشپ کا اجرا کیا. سوزن گرینوچ لیڈرشپ کونسل کی بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کی شریک بانی ہے. ایک اسکول آف گلوبل افیئرز نوٹرڈیم کا ایک نیا کالج ہے، جس کا اگست 2017 میں افتتاح ہوگا، جو نوٹرڈیم کی تقریباً 100 سالہ تاریخ میں پہلا کالج ہے. دری اسنا اسنا یعنی اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے بین الاقوامی کمیونٹی الائنسز کے قومی سربراہ ڈاکٹر سید ایم سعید نے نوٹرڈیم یونیورسٹی میں مطالعہ اسلام کی چیئر کے قیام پر خوشی کا اظہار کیا ہے. اپنے خیر مقدمی کلمات میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دین اسلام کا صحیح مفہوم واضح ہوگا، غلط فہمیاں دور ہوں گی اور مسلمانوں سے متعلق درست آگہی کو فروغ ملے گا. انہوں نے سوزن مرزا اور ان کے خاندان کی فراخ دلی اور مذہب کے ساتھ لگاؤ اور ساتھ ہی ایک اہم موضوع پر نوٹرڈیم یونیورسٹی کی جانب سے دلچسپی لینے کے اقدام کو سراہا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. کسی نے کہا تھا، جن کی آنکھیں خوبصورت ہوں وہ چشمہ نہیں پہنتے. چنانچہ اسی گمان میں ہم نے برسوں عینک استعمال نہیں کی، مگر پھر ہوا یوں کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور لفظ آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگے. تب خیال ہوا کہ اب تو چشمہ پہننا پڑے گا، اور وہ بھی نظر کا. چنانچہ ڈاکٹر کے پاس گئے، نظر چیک کروائی اور چشمہ حاصل کر لیا. کچھ بھی مشکل پیش نہیں آئی. مگر گزشتہ دنوں ایک رپورٹ نظر سے گزری کہ ترقی یافتہ ممالک میں ڈاکٹر کی ہدایت پر چشمہ حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، تاہم روانڈا جیسے پسماندہ ملکوں میں یہ چشمہ حاصل کرنے میں نہ صرف بہت وقت لگتا ہے، دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے، بلکہ لاگت بھی بہت آتی ہے. روانڈا کی آبادی 1,10,00,000 ہے، اور وہاں آپتھمالوجسٹ یا ماہر امراض چشم صرف 14 ہیں. لیکن اب ایک برطانوی سائنسدان کی بدولت روانڈا میں نظر کی کمزوری کے شکار تقریباً 1,00,000 لوگ کم قیمت پر نظر کے چشمے حاصل کر سکیں گے. برطانیہ میں ایک چیریٹی فاؤنڈیشن ویژن فار اے نیشن کا کہنا ہے کہ سب سہارا افریقہ میں ایسے 95% لوگ جنہیں نظر کے چشمے کی ضرورت ہے، یہ سہولت نہیں رکھتے. اس تنظیم کی بانی ماہر امراض چشم برطانیہ کے جیمز چین کہتے ہیں کہ روانڈا ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں لوگوں کی نظر عام طور پر کمزور ہے، خاص طور پر اسکول کے بچوں کی.
We expect that perhaps a million people in Rwanda will need some form of vision correction.
ہمیں توقع ہے کہ شاید روانڈا میں 1,00,000 لوگوں کو نظر کی خرابی دور کرنے میں مدد کی ضرورت ہوگی، اور ان میں سے 900,000 لوگوں کو صرف پڑھنے کے لیے چشمہ چاہیے ہوگا، اور ہم ان کی یہ ضرورت پوری کر سکیں گے. چین کی کمپنی ایڈ لینس آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کی گئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے دو طرح کے ایسے چشمے تیار کرتی ہے جنہیں آپ اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں. انگریزی میں انہیں ایڈجسٹیبل گلاسز کہا جاتا ہے. وہ کہتی ہیں یہ عینکیں استعمال کرنا بہت آسان ہے اور ان سے بہت صاف دکھائی دیتا ہے.
You have two lenses as they move against each other in the part of the eye that you can see out, you know, the power changes.
دو طرح کے لینس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف گھومتے ہیں اور آپ انہیں گھما کر اپنے مطابق کر سکتے ہیں. دوسری ٹیکنالوجی ایسی ہے جس میں ایک چوکٹے میں لینس کے اندر مائع بھرا جاتا ہے جو سلیکون آئل ہے. وہ لینس یا عدسے کی ساخت بدل دیتا ہے. امریکہ میں یہ ایڈجسٹیبل گلاسز یا اپنے مطابق تبدیل کیے جانے والے چشمے خاصے مہنگے داموں ملتے ہیں، لیکن روانڈا کے لوگوں کو عالمی بینک سے ملنے والی مراعات کے تحت یہ چشمہ صرف $1.5 میں مل جائے گا. تاہم یہ اب بھی ان کی 3 دن کی آمدنی کے برابر ہوگا. ویژن فار ا نیشن نامی فاؤنڈیشن نے تقریباً 1200 نرسوں کو تربیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو ان چشموں کا استعمال سکھائیں. یہ تجربہ روانڈا میں کامیاب ہو گیا تو یہ فاؤنڈیشن اسے دیگر ممالک میں بھی لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا.
مسلمان امریکہ میں آج اس پروگرام میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک آئی ٹی انجینئر شہلا مشتاق سے. آئی ٹی اور سافٹ ویئر کی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ انجینئرنگ شہلا مشتاق، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پروگرام مینجمنٹ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا 25 سال سے زیادہ کا بین الاقوامی تجربہ رکھتی ہیں. آپ پاکستانی ویمنز انجینئرز کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ویمن لیڈنگ ان آئی ٹی بورڈز کی رکن بھی ہیں. آپ نارتھ امریکہ کے پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایسوسی ایشن پیفسنا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی رکن بھی رہ چکی ہیں اور نیشنل ویمن آف کلر ٹیکنالوجی اسٹار ایوارڈ جیت چکی ہیں. ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اپنی ذمہ داریوں اور مختلف ملکوں میں اپنے کام کے تجربات پر گفتگو کرتے ہوئے شہلا مشتاق نے کہا،
میری ذمہ داریاں ہیں آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوتے ہیں، کوالٹی ایشورنس کے لوگ ہوتے ہیں، سولوشن آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں، ان کو میں اوورسی کرتی ہوں، اور لارج اسکیل امپلیمنٹیشنز ہوتے ہیں ہمارے ٹیکنالوجی کے، اس میں ان کی جو پروگرام ٹیمز ہوتی ہیں ان کو میں لیڈ کرتی ہوں. اور جہاں تک ملکوں کا تعلق ہے، ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینا، وینزویلا، سینٹرل امریکہ میں میکسیکو، نارتھ امریکہ میں کینیڈا، یو کے، یورپ اور یونائٹڈ عرب امریٹس، ان سب ایریاز میں، ممالک میں میں نے کام کیا ہے.
پاکستانی ویمن انجینئرز کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا اسکوپ کیا ہے اور یہ پاکستانی خواتین انجینئرز کے لیے کیسے مددگار ہے؟ اس کے جواب میں شہلا نے بتایا،
یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ پاکستانی ویمن انجینئرز کے لیے ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہوں، پاکستان میں چاہے امریکہ میں یا کہیں اور. اور اس کا مقصد 3 خاص ایریاز ہیں جہاں یہ مقصد پورا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے پاکستانی ویمن انجینئرز کے لیے جہاں وہ اپنے پروفیشنلی نیٹورک کر سکیں اور خواتین سے پروجیکٹس کے بارے میں یا اسکلز کے بارے میں رائے لے سکیں یا مدد دے سکیں. دوسری چیز جو یہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس کے تھرو مینٹرنگ اور کوچنگ اور ویمن انجینئرز جو اسٹوڈنٹس ہوں انجینئرنگ کی یا نئی نئی پروفیشن میں آئے ہوں، ان کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم جیسے لوگ جو 10-20 سال کام کر چکے ہیں انڈسٹری میں، ان سے فائدہ لیں اور کوچنگ حاصل کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور اسکالرشپس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اور چھوٹے پیمانے پہ جو ضرورت مند خواتین ہوتی ہیں پاکستان میں یا جو پاکستان سے امریکہ آتی ہیں، ان کے لیے اسکالرشپ کا ایک ذریعہ ہے.
یہ تھی آئی ٹی انجینئر شہلا مشتاق، جن کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید، اردو وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر، اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا, جسے پیش کیا تھا قمر عباس جعفری نے. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن.